کے مجمعے کے ساتھ آ جائیں۔ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز و میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، یہ دار البلا ہے، آزمائش، اس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں پریکشا کھنڈ۔ یہ کیا ہے؟ پریکشا کھنڈ ہے، یہ ایگزام ہال ہے، یہ جو بھی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ اس کی پریکشا ہو جائے، آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا اسی لیے ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں خوبصورتی کی ہیں یہ سب ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے۔ مجھے آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا اور موت بھی اس کے لیے ہے، آزمائش مقصود ہے ہماری، ہم دنیا میں خالی پھیرے کھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بیکار نہیں بھیجے گئے۔ ہر آدمی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے اس کائنات میں موت اور زندگی کی سسٹم اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ مجھے آپ کو وہ آزما دے، یہاں زندگی بھی ہے اور یہاں موت بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے اور موت ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کے عمل میں، کس کے عمل میں حسن ہے، کس کے عمل میں خوبی ہے۔ کہ عمل کا حسن یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، اور عمل کا حسن یہ ہے کہ وہ عمل عین سنت کے مطابق ہو۔ کہ نماز پڑھی تو نماز کیسے پڑھے؟ سنت طریقے کے مطابق پڑھے، اور کس کے لیے پڑھے؟ کہ اللہ کے لیے پڑھے۔ یہ عمل کا حسن ہے، یہ عمل کی خوبی ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کے عمل کی خوبی کو دیکھنا چاہتا ہے، کثرت نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اندر کی خوبی۔ اور جس کے ایمان کے اندر جتنی زیادہ قوت اور طاقت ہوگی اس کے عمل کے اندر اتنی ہی زیادہ حسن اور خوبی ہوگی، کہ عمل کی حسن، عمل کی خوبی، اس کی خوبصورتی کا مدار آدمی کے اندر کے ایمان و یقین پر ہے، آدمی کے اندر کے ایمان و یقین پر ہے۔ کہ آدمی اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں لگے، آدمی اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت کرے، اس کے بنانے کے لیے آدمی جان مال وقت کی قربانی دے۔ کہ جتنا اندر کا ایمان بڑھے گا اتنا اندر عمل کے اندر خوبی اور حسن پیدا ہوتا جائے گا، اور اللہ کے یہاں ایسا عمل قبول ہوگا۔ ایس کا عمل کیا ہوگا؟ بولو، قبول۔ عمل ہو جانا کافی نہیں ہے، عمل ہو بھی اور عمل اللہ کے یہاں کیا ہو؟ قبول ہو۔ جنت تو اس نیکی پر ملے گی جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اجر ثواب اس نیکی کا ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے، جو قبول نہیں ہے، مردود نہیں ہے، اس کا کیا؟ اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ تو وبال بن جائے گی۔ لازمی اپنے ایمان پر محنت کرے تاکہ اس کے اندر عمل کا حسن پیدا ہو، نماز اچھے سے اچھی ہو، ذکر اچھے سے اچھا ہو، قرآن کی تلاوت اچھے سے اچھی ہو. اپنی معاشرت کو آدمی خوبصورت بناوے، اپنے معاملات کو اچھے سے اچھا بناوے، اپنی جان مال کو آدمی صحیح جگہ پر لگاوے. یہ ایمان پر ہے کہ آدمی ایمان بنے گا تو یہ سب پیچھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس کی نیکی اچھی بنتی جائے گی، مضبوط بنتی جائے گی، خوبصورت بنتی جائے گی، اور ایسی نیکی ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. اس لیے کام آدمی کو عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو اللہ کے یہاں قبول بھی کروانا ہے. نماز پڑھنا ہے اور پھر نماز پڑھ کے کیا کہنا ہے، اللہ اس کو تو قبول بھی فرما. روزہ بھی رکھیں پھر اس کو کیا کریں، اس کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنا دیا جو صدیوں سے ویران پڑا تھا، اللہ کے حکم سے باپ بیٹے نے تعمیر کر دیا اور اس کی دعا بھی کی کہ آباد ہو جائے. اور اس کی آبادی کی دعا کے بعد اللہ کے حکم سے ایک کام کیا ہے، پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اسے قبول بھی فرما. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ آدمی عمل بھی کرے، عمل کر کے اس کو اللہ کے یہاں قبول بھی کروائے، اور یہ دعاؤں کے راستے سے، آہو گریہ کے راستے سے، تضرع کے راستے سے آدمی اللہ کے یہاں اس عمل کو قبول کروائے. کہ جو عمل قبول ہو جائے گا اس میں بیڑا پار ہو جائے گا. حضور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ تم جتنا عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہو اس سے زیادہ اس عمل کے اللہ کے یہاں قبول کروانے کا اہتمام کرو. یہ بات اندر کے ایمان کے پکنے سے اور ایمان کے بننے سے ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اپنا ایمان بناؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کے اندر جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا مالداروں پر فرض عین ہے، روزہ رکھنا ہر امیر غریب مسلمان پر فرض عین ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو اپنا ایمان اس درجے تک پہنچانا جو اسے فرائض پر کھڑا کر دیں اور اس کو شریعت کے حرام سے روک دیں، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. فرض عین سمجھتے ہو نا، کہ کرنا پڑے، ہر ایک کو کرنا پڑے. ایک ہوتی جنازے کی نماز فرض کی پایا، گاؤں محلے کے چند لوگ پڑھ لے تو سب سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. لیکن فرض عین فجر کچھ پڑھ لے تو سارے محلے کے لیے کافی ہوگی، جوہر کچھ لوگ پڑھ لے، رمضان کے کچھ لوگ روزے رکھ لے، سب کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں سب کو رکھنا پڑے گا. فرض عین ہے یہ تو مرد پر، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، ہر ایک کو کرنا پڑے گا. ایسے ہی اتنا ایمان بناویں جو ہمیں آپ کو کہاں پر کھڑا کر دے، بولو، فرائض پر، فرائض پر کھڑا کر دے، ہم سے اللہ کا کوئی فرض نہ چھوٹے. کیونکہ آدمی فرض عمل کے ذریعے سے جتنا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی اور عمل سے اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض چیزوں کو ہم پر ضروری قرار دیا ہے، اس کو کرو، اس سے کیا ہوگا کہ تم میرے نزدیک ہو جاؤ گے، اور نزدیک والے کی بات جلدی سنی جاتی ہے، نزدیک والے کی فریاد جلدی قبول کی جاتی ہے، نزدیک والے پر بہت جلدی نظر پڑتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، تو اللہ کا قرب کس سے ہوگا؟ کہ فرائض سے ہوگا. پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہیں. اسلام میں کیا ہے بولو؟ فرض ہیں. ہاں، کہ آپ بھی فرائض کا اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑیں. ہاں، اللہ نے کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا ہے. ہاں، آدمی تندرست ہے تو تندرستی میں پڑھیں، بیمار ہے تو بیماری میں پڑھیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن معاف کر دیا ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے فرض ہے یہ زندگیوں میں نماز کا اہتمام.
کہ اتنا ایمان بنا محنت کر کے جو فرائض پر کھڑا کر دے. اور ہر فرض کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے, بہت بڑی خوبی رکھی ہے. ہر فرض کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے, بہت بڑی خوبی رکھی ہے کہ فرض نماز پڑھو اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور اپنے کام بنا لو. فرض نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو اور کیا کر لو بولو. حدیثوں میں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے بولو؟ دعا قبول ہوتی ہے. روزدار روزہ رکھتا ہے تو افطار کے موقع پر بولو, فضائل رمضان میں پڑھتے سنتے ہیں نا, دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. دعا کا قبول ہونے کا مطلب ہماری آپ کی چاہت کا بن جانا, ہماری اور آپ کے کاموں کا بن جانا. کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے سوا کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا, نہ کسی کا کوئی کام بگاڑ سکتا ہے. سات زمین سات آسمان جس اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, اس نے اس کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر نفع نقصان کے نظام کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہے. ہم کہیں نفع سمجھے اور اللہ کے علم میں وہاں نقصان ہوتا ہے, ہم کہیں نقصان سمجھے اور اللہ اس کے اندر کیا ڈال دیتا ہے بولو؟ نفع اور راحت ڈال دیتا ہے. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں, ہماری چاہت کی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہمارے لیے اس میں شر ہوتا ہے. اور بہت سی مرتبہ کسی جو چیز ہماری چاہت کے خلاف, پسندگی کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن اس خلاف ہونے میں اللہ کی طرف سے خیر کی خیر ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیوں؟ وہ اس کا خالق اور مالک ہے, اس کا اول اور اس کا آخر اللہ کو پتا ہے, مجھے آپ کو نہیں پتا ہے. ہاں, اس کا گزرا ہوا زمانہ, اس کا آنے والا زمانہ اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے چل کر یہ بات کیا ہوگی, مجھے آپ کا علم نہیں ہے. ہم کمزور ہیں, ہم حال کے اندر اس کے اچھے ہونے کے ہونے سے خوش ہوتے ہیں, برا ہونے سے ہم لوگ دل میں تنگی پیدا کر لیتے ہیں, ناراضگی پیدا کر لیتے ہیں, لیکن اس کا انجام اور اینڈ خبر نہیں ہوتی, اللہ جانتا ہے. تو سارے انسانوں کے سارے مسئلے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ کرے گا کب؟ جب آدمی اللہ کو مناوے. اور اس کے منانے کا راستہ کیا ہے؟ کہ دعائیں ہیں, اعمال ہیں, جن اعمال سے اللہ راضی خوش ہوتا ہے, نیکیوں کے راستے ہیں. ہمارے اعمال ہمارے سب سے بڑے اسباب ہیں, مضبوط اسباب ہیں. ان اسباب سے ہمارے کام بنیں گے. ان اسباب سے کیا بنیں گے؟ ہمارے کام بنیں گے, ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہمارے مسئلے کہ نماز کے راستے سے, تلاوت کے راستے سے, دعا کے راستے سے, ذکر کے راستے سے. اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمارے کاموں کو بنائے گا, ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سکھائی اور آپ نے امت کو اس کی تعلیم دی کہ اعمال کے راستے سے اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر. ایک غلام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پیسے مانگے کہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں, آپ میری مدد کریں, میں مقروض ہوں, دیوادار آدمی ہوں, آپ میری مدد فرماویں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تجھے تیرے اس سوال سے اچھی چیز بتا دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, تاکہ تو نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کر, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, کہ اللہ تیرے حلال کے ذریعے ہاں میری تو حرام سے کفایت فرما, اور تیری مہربانی سے مجھے تیرے ماں سوا سے بے نیاز کر دے. واغننی بفضلک عمن سواک. بہت سے لوگ قرض کی شکایتیں کرتے ہیں, بس اب بہو دے اونچے بہو دے اونچے, تو کہنے سے تھوڑا کم ہو جائے گا. اور آپ کسی کو کہیں گے تو آپ کو 5-25 ہزار دے گا. دوست ہوگا تو ناراض ہوگا, دل میں غم کرے گا, اور دشمن ہوگا تو برابر چھ کیا لگنو چھ کیا تو آنو آؤ جائیے کیا. ہاں سنتے ہو کہ سوتے ہو, اڑوس پڑوس میں دیکھو چوتھے آسمان پر چلے گئے ہیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے, نیچے لے آؤ ان کو. آدمی نے آنکھ سے سنتا, ہمارے بزرگوں میں قاری زہری صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, کہتے تھے آدمی کان سے نہیں سنتا ہے آنکھ سے سنتا ہے. جب کتاب پڑھی جامع تو کتاب پڑھنے والے کو دیکھے, بات ہو رہی ہو تو بات کرنے والے کو دیکھے, آنکھ سے سنتا ہے. اس لیے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو سننا بند ہو جاتا ہے, تو حالانکہ کان تو کھلے رہتے ہیں. کان کیا رہتے بولو, کھلے رہتے ہیں ہو جاتا ہے. دھیان سے وجو کے ساتھ سنو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوط دعا سکھائی. یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. حضور نے اعمال کا راستہ بتایا کہ تجھ پر پہاڑ جیسا قرضہ ہوگا تو بھی اللہ اس دعا کی برکت سے کیا کر دے گا, ادا کر دے گا. کیسے کرے گا, اور وہ اسباب وہ بنائے گا, اسباب یہ بنائے گا. اس کے بس میں سب کچھ ہے, سب چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں, ہر چیز اللہ کی غلام ہے, اس کے حکم کے ماتحت ہیں. حالات موافق کرنا نا موافق کرنا یہ اس کے بس کی چیز ہے, دلوں کو پھیرنا کس کے بس کی چیز ہے بولو, اس کے بس کی چیز. ہم آپ کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے ہیں, مچھیڑ نہیں سکتے ہیں, وہ پھیرے گا, وہ گھمائے گا. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب. ہاں دشمن کو دوست بنا دے اور دوست کو دشمن بنا دے, نفرت کو محبت سے بھر دے اور محبت کو دشمنیوں سے بھر دے. نفرت کی جگہ کیا لے لے, محبت لے لے. اللہ کی شان ہے, فتح مکہ کے موقع پر ایک طبقہ ایسا تھا جو ہمیشہ نفرت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمانوں سے, لیکن اللہ نے راتوں رات ان کے دل پھیر دیے, اور ایسے پھیر دیے کہ وہ اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ. کل تک ان کے دل دشمنیوں سے بھرے ہوئے تھے, نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے, اور آج کیا ہو گیا, کیا ہو گیا کہ دل پلٹ دیے. کس نے پلٹے, اللہ نے پلٹے. کیسے پلٹے, یہ اس کی شان ہے, اس کی شان ہے, اس کی طاقت بہت بڑی ہے, ہاں اس کی قدرت بہت بڑی ہے. اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کی چاہت میں کوئی آڑ نہیں بن سکتا. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر انسان اور جنات اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے ہیں. ہاں وہ کسی کا برا چاہے تو کوئی اس کا اچھا نہیں کر سکتا ہے, اور اللہ کسی کا اچھا چاہے تو بولو ساری دنیا مل کر انسان جنات فرشتے یہ اس کا برا نہیں کر سکتے ہیں, سب اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, نمازوں کے راستے سے, ذکر کے راستے سے, تلاوت کے راستے سے, دعاؤں کے راستے سے کس کی طرف رجوع کرے, کہ سب ادھر سے. آپ ایک پتھر کتے کو مارو تو کتا پتھر کو کاٹنے جاتا ہے یا پتھر مارنے والے کو کاٹنے جاتا ہے؟ ارے سمجھ بولو, اتنا سینس تو کتے کو بھی ہے کہ لگا تو یہ پتھر ہے, لیکن پتھر کا قصور نہیں ہے, وہ کھڑا اس کا قصور ہے, اس کا لوتیا لے لو. اس کے پیچھے دوڑتا ہے وہ, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. ہاں حالات, پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, یہ جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, تو اس کے پیچھے نہیں پڑنے کا. جہاں سے آیا ہے اس کو راضی کرو, کہ وہ راضی ہوگا کس سے, ایمان کی محنت سے, عمل کی محنت سے, عمل کو بنانے سے, کہ آدمی اپنی نماز کو اچھے سے اچھی نماز بناویں, خالی اٹھک بیٹھے والی نماز نہ رکھے. اس لیے جماعت تمہیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی نمازیں صحیح کرو، نماز کا ظاہری درست کرو، نماز کا باطن بھی پکا کرو. ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت ہو کہ ہم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز ایسی ہو جاندار جیسے صحابہ کی نمازیں ہوا کرتی. آدمی اپنی نماز کی مشق کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو جاندار بناوے، طاقت والی بناوے. نماز سے کیا نہیں ہوتا، نماز سے سب کچھ ہوتا ہے. اس امت کو بنیادی طور پر کلمہ اور نماز دیا گیا. دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایمان نماز سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی چل کر جو ہوگا وہ ایمان اور کلمے سے ہوگا. ایمان کلمے نماز سے ہوگا. اپنا کلمہ، اپنا یقین بنانا، اپنی نماز کو جاندار اور شاندار بنانا، اپنے عمل کے اندر خیر خوبی پیدا کرے، حسن پیدا کرے، کہ نماز حسن والی ہو، دعا حسن والی ہو، ذکر و تلاوت حسن والی ہو، ہاں ماں باپ کی خدمت میں حسن ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن کا معاملہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں آدمی خیر خوبی برتیں. یہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آدمی کیا کرے بولو، خیر خوبی برتیں. کہ ان کے ساتھ خیر خوبی یہ ہے کہ آدمی ان تمام کے حقوق جو اپنے ذمے ہیں سب کا حق یاد کر کر کے دے دیں، ان کے حق کو نہ مارے، ان کے حق کو نہ مارے. ہاں کہ ان کا سب سے بڑا حق کیا ہے، کہ ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو میں آپ دین سکھاؤں. کھلانا پلانا ٹھیک ہے، اس کو تو جانور بھی سمجھتا ہے، چڑیا بھی سمجھتی ہیں کہ اس کا چوزا گھونسلے میں ہوتا ہے تو باہر سے دانے لا کر اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتی ہیں. اتنا عقل تو اللہ نے چوزے کو بھی دے رکھی ہے، چڑیا کو بھی دے رکھی ہے. تو خالی اپنے بچوں کو کھلا دینا پلا دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا، یہ کافی نہیں ہے. اور یہ بس نہیں ہے کہ میں آپ اس کو بس سمجھیں، یہ سکے کی ایک بازو ہے. سکے کی دوسری بازو کیا ہے؟ ہم نمازی بنے، ان کو نمازی بناویں، ہم تلاوت کرنے والے بنے، ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول ہو، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے اور ان کی زندگیوں میں اللہ کا ذکر آویں، ہم دعا والے بنے اور ان کی زندگیوں میں دعائیں آویں، ہم سچے امانت دار بنے اور سچائی امانت داری میرے بچوں میں، بچیوں میں، دامادوں میں، بہوؤں میں آویں، میرے بھائی بہنوں میں آویں، میرے ماں باپ میں آویں. ہاں ان کا سب سے بڑا حق ہے. لوگ ایک حق جانتے ہیں، لوگ ایک حق جانتے ہیں، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے مکان میں بساؤ، ضرورتیں پوری کرو، گھر والوں کی خواہشیں پوری کرو، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرو، ایک جانتے ہیں. اس لیے پوری زندگی اپنے آپ کو اس میں پیل دیتے ہیں، دوسری نہیں سمجھتے ہیں. کہ جس بیوی کو کپڑا دینا میری ذمہ داری ہے، اس بیوی کو نماز سکھانا میری ذمہ داری ہے. میرے بچوں نے آج قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، میرے گھر میں آج تلاوت کا ماحول بنا کہ نہیں بنا، تعلیم کا ماحول بنا کہ نہیں بنا، ذکر کا ماحول بنا نہیں بنا، اسلام کی فکر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے بولو. یہ عمل کا حسن ہے جو اللہ مجھ سے آپ سے چاہیے. یہ خوبی کی چیزیں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہی چیز میرے لیے کہ اپنے آپ کو دیندار بناویں، اپنے گھر والوں کو دیندار بناویں، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بنے، اعمال کا ماحول بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کا ذہن کیسا بنایا تھا؟ عمل والا، دعا والا. ہاں آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائی. آپ گھر میں تشریف فرماتے ہیں اور دستک دی باہر سے گھر پر، اور دروازہ کھٹ کھٹایا اس انداز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب عبداللہ بن مسعود ساتھ میں تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ دروازہ کھٹ کھٹانے کا انداز تو فاطمہ کا ہے، لیکن یہ وقت گھر پر اس کے آنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس کے گھر پر آنے کا نہیں ہے. حضرت فاطمہ گھر پر داخل ہو گئی، داخل ہوئی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی بے وقت، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا کھانا تو تسبیح ہے سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ ان کی خوراک ہے، الحمدللہ ان کی خوراک ہے، اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہے، ہماری غذا ہماری خوراک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سمجھ گئے، پھر ارشاد فرمایا بیٹی تو چاہے تو میں تجھے پانچ بکریاں، تو چاہے تو میں تجھے پانچ بکریاں دے دوں، اور اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے، اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ چاہے تو اس سے پانچ بکریاں، اور چاہے تو آپ یہ پانچ کلمہ سکھا دیں. آپ کیا سکھا دیں؟ پانچ کلمات سکھا دیں کہ ان پانچ کلمات کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی مانگے گی اللہ تعالیٰ اس کی مانگ چاہت حاجت کو پوری کرے گا. یہ پانچ کلمات دعا کے اندر مانگے تو اللہ کیا کرے گا بولو؟ حاجت کو کیا کر دے گا؟ تم سب جاننا چاہتے ہو، کون کون جاننا چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی، اس کی قیمت دینی پڑے گی. ہم مفت نہیں دیتے کسی کو، نیت کرو قیمت دے دیں گے، دے دوں گے، چار مہینہ دے دوں گے. کون کون دے گا چار مہینہ؟ ابھی تھوڑے لوگوں کی آتر ہے، ایسا لوگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ان پانچ کلمات کی ضرورت نہیں ہے، ذرا کھل کر ہٹاؤ اٹھاؤ ماشاءاللہ. دیکھو یہ سب قیمت ادا کریں گے ان کلمات کی جو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا تھا کہ جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے ان پانچ ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا یہ گھروں میں، کہ لوگوں کا رخ کدھر موڑا؟ اعمال کی طرف. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیزیں، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، گھروں میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، یہ ماحول بناویں. گھر میں پریشانی آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا تو بیوی کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ جا انہیں ڈاکٹر پاس لے جاؤ، کان لو تاؤ سے اتر تو نہ تھی. تو ہماری زبان پر ایمان والے کے بول کیا ہوگا؟ بھائی اس کا پہلا علاج تو کیا ہے؟ صدقہ ہے. پہلا علاج کیا ہے بولو؟ عالجوا مرضاکم بالصدقات. اس کا پہلا علاج صدقہ ہے کہ جیب میں پیسے ہیں 50 روپے اپنے بچے کے لیے کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ. ہاں بیٹا بیٹی اپنے بچوں کے پوتے نواسوں کے بارے میں بیماریوں کی شکایت کریں تو ہمارا ماحول تربیت گھروں میں یہ ہو کہ ان کو سکھا کہ بیٹی تیرے پاکٹ میں سے پہلے 50 کی نوٹ صدقہ کر دے. کوئی ڈاکٹر 500 کی فیس لیے بغیر کیس لیتا ہے ہاسپٹل میں؟ بول دو ایمرجنسی 1000 روپیے، نارمل کیس 500 روپیے، اور اس کے علاج پر ٹھیک ہو جانا یقینی بات نہیں ہے، ہو بھی کھڑا انو بھی ہوئے. ہوتا ہے ایسا نا کہ ان کے ایک ہفتہ علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ڈاکٹر بدلو. تو پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، بیمار بھی پریشان، ہم بھی پریشان، اور پھر دوسرا علاج. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کیسی بات ہے بولو؟ ایک دم 100% پکی ٹھکی بات ہے. عالجوا مرضاکم بالصدقات، کہ اپنے بیماروں کو علاج صدقے سے کرو، صدقہ دو صدقہ، یہ پکا علاج ہے. ٹھیک ہے دوا کرنے سے انکار نہیں ہے، حدیثوں میں ہے کہ تم دوا کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا دنیا میں پیدا کی ہے. ہاں اس لیے بہت سی چیزیں دوا کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں کہ آپ نے دوائیں سکھائی لوگوں کو، لیکن اس کا بنیادی اور پہلا علاج مومن کی زبان پر کیا آئے گا بولو؟ صدقہ آئے گا، دعا آئے گا. حدیث میں ہے ناگہانی مصیبتوں کا علاج دعاؤں سے کرو. الدعاء يرد القضاء، دعا میں تو ایسی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تقدیر کی بری برائیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. میری آپ کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے
مومن کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس برائی کو بھی کیا کر دیتا ہے، دعا کی طاقت سے رد کر دیتا ہے. اندر کا یقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا راستہ سکھایا. آپ نے خوف ہو، پریشانی ہو، ڈر ہو، آپ نے سکھایا لوگوں کو دعائیں. 1947 میں ہمارے مرکز میں دلی میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے. ملک کے حالات پارٹیشن کی وجہ سے اچھے نہیں تھے، تو ایک خادم تھے اس زمانے میں. حضرت شیخ نے آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے، وہ مرکز کے رسوڑے کا سامان لایا کرتے تھے، سودا، سبزی، گوشت، تیل، اناج، مسالے. دلی کا نظام الدین کا ایریا آج جتنا ڈیولپ دکھتا ہے نا، اس زمانے میں آج سے 70 سال پہلے اتنا ڈیولپ نہیں تھا. سب چیزیں لینے کے لیے، خریدنے کے لیے کہاں جانا پڑتا، شہر میں، دلی شہر میں. تو وہ ان فسادات کے زمانے میں حالات بگڑے ہوئے تھے، لیکن سامان لانا تھا تو گئے وہاں، سامان خریدا اور سامان خرید کر بس میں بیٹھ گئے. تو بس میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو ان کو دیکھ کر گھرنے لگے. یہ سمجھ گئے ان کی نیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. تو وہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ ہے، اونچے اونچے بول بولتا ہے، لگتا ہے اس کے پاس کوئی بھاری ہتھیار ہوگا. خیر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے وہاں مرکز میں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ موجود تھے. ان کو پورا قصہ سنایا کہ گیا آیا، راستے میں ایسا پیش آیا معاملہ. تو میں نے ان کے برے ارادوں پر کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے پاس ہے. انہوں نے مجھے پوچھا بھی تیرے پاس کیا ہے، تو میں کیوں بتاؤں میرے پاس کیا ہے. شیخ نے کہا تو مجھے تو بتا دے تیرے پاس کیا ہے. اس نے کہا حضرت آپ نے نہیں سکھائی تھی کہ جب حالات میں خوف خطرہ محسوس ہوگی یہ دعا پڑھنے کی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بات یقین کی ہے، بات کس کی ہے بولو، یقین کی. ہمیں دعاؤں کا راستہ دکھایا گیا ہے. تو آدمی اس کا ماحول اپنے گھروں میں بناوے، اس کے میں آپ مکلف ہے. میں کیا ہے بولو، میں آپ اس کے کیا ہے بولو. ہر گھر میں یہ محنت ہو تاکہ گھر کی چار دیواری میں ہماری اولادیں نیک بنے، دیندار بنے، صالح بنے، اچھی بنے. ہمارے بچے پرورش کس پر پائیں بولو، نیکی پر، بھلائی پر. ہمارے بچے باہر کے ماحول میں نہیں بگڑتے ہیں، معاف کرنا. لوگ کہتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. غلط باتیں ہیں سب. بننے بگڑنے کا سارا مدار گھر کی چار دیواری کے اندر کا ماحول ہے. میں فجر پڑھنے اٹھوں گا تو میرے بچے فجر پڑھنے اٹھیں گے. بس سمجھے نا. ہاں میری اہلیہ، میری بیوی نماز کے وقت پر مصلے پر جائے گی تو میری بچیاں بھی اس کو دیکھ کر کیا کرے گی بولو، نماز پڑھے گی. میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو میرے بچے بھی کیا کریں گے بولو، قرآن پڑھیں گے. میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی کیا آئے گی بولو، تسبیح آئے گی، اللہ کا ذکر کریں گے. میں مصلی پر روزانہ 15-20 منٹ جی لگا کر، لو لگا کر اللہ سے مانگوں گا تو میری یہ نیکی میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہوگی. ہاں جیسے خون منتقل ہوتا ہے نا، اولاد کیا ہوتی بولو، ماں باپ کا خون ہوتا ہے، خون منتقل ہوتا ہے نا، ایسی میری نیکی میری اولاد میں منتقل ہوتی ہے اور میری غفلت بھی میری اولاد میں منتقل ہو جائے گی اگر میں نے ماحول نہیں بنایا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں بچے باہر نہیں بگڑتے ہیں،
کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں نہیں بگڑتے، یہ بنتے بھی یہاں ہے، بگڑتے بھی یہاں ہیں. تربیت کا ماحول گھروں میں ہو کہ ہماری زندگی میں اعمال ہو. کیوں؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. ہر ماں باپ کیا ہوتے بولو؟ گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ سیمپل، نمونہ، آئیڈیل ہوتے ہیں، اداہرن ہوتے ہیں. بچے ان کو دیکھ کر سارا کام کرتے ہیں. آپ دیکھو، ماں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹی بچی بھی جیسا تیسا دوپٹہ ڈال کر ماں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ سجدہ کرتی ہیں تو بھی سجدہ کرتی ہیں، رکو کرتی ہیں وہ بھی رکو کرتی ہیں. آپ دعا مانگو ہل کر تو بچے بھی ساتھ میں بیٹھ کر یوں یوں کرتے ہیں. ارے پتہ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی نیکی آ رہی ہے. اللہ نہ کرے اگر میری آپ کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، میری آپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر یہ غفلت بھی نیچے جائے گی. ہاں، تربیت سمجھتے ہو؟ آئیڈیل ہم ہیں. فارسی میں کہاوت ہیں، فشت اول چو نہج معمار کج، سا سوریا میروت دیوار کج. دیوار کی پہلی اینٹ کو کڑیا جب ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، آپ سوریا ستارے تک اس دیوار کو لے جاؤ، دیوار کیسی رہتی ہے؟ ٹیڑھی رہتی ہے. جہاں تربیت میں کچا پن رہ جاتا ہے تو وہ آگے جانے کے بعد کچا ہی رہتا ہے. یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ مجھ میں اعمال بنے، میرا ایمان بنے، میری زندگی نیکی بھلائی تقوی والی بنے، اور یہ چیزیں میری بیوی میں، میری بچوں میں، میری بچیوں میں، میری بہوؤں میں، میرے دامادوں میں منتقل ہو، میرے بھائی بہنوں میں، میرے کٹمب قبیلے میں. اس کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں چار چار مہینے نکلو. ہاں، چار مہینے چلے یہ کوئی وظیفے کے نہیں ہیں اور منت کے نہیں ہیں. چلے یہ کام بن جائے گا تو چلا لگا دوں گا، تو منت کے چلے، یہ تو زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کے چلے چار مہینے ہیں. ایک مشق کریں اللہ کے راستے میں نکل کر. ایک مدت تک آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا 120 دن تک. اب اس میں اس کی عادت بن جائے گی، اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا. گھر پر آنے کے بعد بھی کیا کرے گا بولو؟ کیسا کرے گا؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا. میں ایک مرتبہ بلسار میں تھا، تشکیل میں تھا، ہمارے رہبر تھے ایک بھائی، عشاء مغرب کے بعد کا وقت تھا ملاقاتوں کا، تو عشاء کی کوئی 10 منٹ باقی ہوگی اذان میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے مسجد میں جانا ہے، نماز کی تیاری کرنا ہے. میں نے کہا بھائی نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے، 10 منٹ ہے، ایک آدھ ملاقات ہو جائے گی. تو وہ میرے ساتھ، ان کے ساتھ دوسرے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے جانے دیں ان کو. وہ بولے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مسجد میں، میں آ رہا ہوں پیچھے. پھر ہم دو ساتھی آگے چلے، پھر وہ دوسرے والے ساتھی مجھے کہنے لگے مولانا اس آدمی کی 17 سال سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے. کتنے سالوں سے؟ ہاں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی مشق کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کی مشق کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے. یہ چیز عمل زندگی میں آنا چاہیے. 120 دن تک جب پریکٹس ہو جاتی ہے نا، پھر گھر پر آنے کے بعد آدمی بہت اذان کی 10 منٹ پہلے چوکنا ہو جائے گا. جماعت میں اللہ کے راستے میں 120 دن تک قرآن پڑھا ہے، 120 دن تک یاسین پڑھی ہیں، سمجھے نا، روزانہ ایک سپارہ پڑھا ہے، تو 4-5 قرآن جماعت نے نکل کر ختم کیا. اب گھر پر واپس آئے گا، جس کی مشق باقی ہے، روزانہ ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھے گا، روزانہ یاسین شریف پڑھے گا. جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتے میں، دین میں، روزانہ کے پڑھنے کے معمولات میں تھی، یہ اپنی زندگی میں اپنا معمول بنائے گا. ارے بات سمجھتے ہو؟ ہاں، کہ جو آدمی یاسین شریف ختم کرے، ایک مرتبہ ختم کرے، اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ تھا کہ آپ اس وقت تک رات کو آرام نہیں فرماتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے، ہے نا؟ 30 آیتیں تبارک الذی میں ہیں، اور 30 آیتیں کس میں ہیں بولو؟ الف لام میم سجدے میں. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 60 آیتیں. کیا فضیلت ہے کہ آدمی رات کو اس کو پڑھ لے، اس کو شب قدر میں قیام عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا.
یہ 60 آیتیں پڑھ لیں. رمضان میں ایک آتی ہے نا پوری رات جاگتے ہیں کہ یہ روز ہے, روز نامہ اعمال میں اللہ لکھ دے گا. ہاں اشراق کی نماز جماعت میں نکل کر آدمی عادت بناتا ہے اس کی, کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد وار جماعت ہیں, اپنا مشورہ ہے اور اپنی تسبیحات ہیں, یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو گیا. 120 دن تک مشق کی اشراق کو اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ لینے کی, یہ کیا فضیلت ہیں, مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. گھر پر آنے کے بعد بھی اللہ اس کو توفیق دے دے گا. اب اس کی مشق ہو گئی, ہاں مشق ہے اس کی. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں, آدمی اپنے آپ کو جب اللہ کے راستے میں نکل کر ان خیر کا خوبیوں کا عادی بنائے گا اور ان خیر خوبی کے ساتھ گھر پر آ کر کاروبار میں, کھیتی میں, جاب میں, اپنی مزدوری میں, اپنی رکشہ میں, اپنی لاری میں, اپنے ٹیمپے میں, اپنے پھیری کے کام پر ان اعمال کا پابندی کے ساتھ چلے گا, تو اس کے اندر کی یہ نیکی کا منتقل ہوگی, گھروں کے اندر منتقل ہوگی. آپ کو بیٹا فجر پڑھتے دیکھے گا تو آپ کو انشاءاللہ یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ بیٹا تو فجر پڑھ, ماحول بنا دیا آپ نے. آپ اٹھے, بیوی اٹھی, اب ماشاءاللہ گھر میں ماحول بن گیا. ہمارے فجر کے لالے پڑے اور بچے کو ترغیب دے تہجد کی, بیٹے کو ترغیب دے رہے ہیں کس کی بولو, تہجد پڑھ بیٹا, اور خود کیا ہے فجر میں سوئے ہوئے ہیں, تو بیٹا بھی سوچے گا کرو باپ چکے منے کہ تہجد پڑے نہ فجر نہ ٹھکانا میں تھی. اور آج کل تو کیسا زمانہ جانتے ہو نا, آپ 2-5 مرتبہ کہوں گے نا سن تو لے گا, کیونکہ آپ باپ ہیں, آپ کی عزت کرے گا, سامنے نہیں بولے گا, لیکن پھر وہ اپنی ماں سے جا کر کہے گا کہ بچے ہوتے نا ہمیشہ باپ کی شکایت کس سے کرتے ہیں, وہ جانتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ہوم منسٹر یہ ہے, یہ ہمارا تھی قابو میں نہ آئے نا, ہماری ماں تھی قابو میں آئے ہوتا ہے نا, ہاں سب انڈے والے ہیں, کوئی گھوڑے والا نہیں ہے. تو بچہ جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے ہم جائی دے بول لمڑا نہ لے, ہم نہ ٹھیکانا نہ تھی فجر نہ پچا من تہجد مکے, یہ مت سمجھو. ہاں بچے پاگل ہوتے ہیں, سب سمجھدار ہوتے ہیں. چاہے انچاہے ہم اپنے بچوں کے لیے میرے بھائیوں ہم آئیڈیل بن رہے ہیں, ہمارا ہر عمل, ہماری ہر نیکی, ہماری ہر برائی آئیڈیل بن رہی ہے. باپ جھوٹ بولے گا تو یہ جھوٹ بچوں میں جائے گا, باپ خیانت برتے گا یہ جائے گی بات, باپ سچ بولے گا سچائی منتقل ہوگی, امانت سے برتے گا یہ چیز امانت یہ منتقل ہوگی, ہمارا دین بھی منتقل ہوتا ہے اور ہماری بے دینی بھی منتقل ہوتی ہیں, چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں. کیوں؟ اللہ نے سسٹم ایسی بنائی ہے. ہاں اس سے میرے بھائیو ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خیر خوبی والی بناویں, جماعتوں میں نکل کر کس کے عادی بنیں, خیر کے, خوبیوں کے, اعمال کے, اچھائیوں کے, نیکیوں کے, بھلائیوں کے عادی بنیں ہم. یہ چیزیں دنیا بھی آسان کر دے گی اور اللہ اس کی برکت سے آخرت بھی آسان کر دے گا, دنیا کو برکت والی بنا دے گا. یعنی کہ دین پر چلنے کا اور اعمال کا فائدہ صرف آخرت میں ہے, بے شک آخرت میں تو اللہ اس کا پورا پورا دے گا, لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کی بوندا بوندی اور اس کی برکتیں ظاہر کرے گا. دنیا اس کی برکتیں ہوگی کہ آدمی کی زندگی سکون چین والی بن جائے گی, عافیت والی بن جائے گی, عزت والی بن جائے گی, خیر والی بن جائے گی. چاہے آدمی چھوٹے مکان میں ہو یا بڑے مکان میں ہو, چھوٹے کاروبار والا ہو بڑا کاروبار والا ہو, کم سرمایہ دار ہو یا زیادہ سرمایہ دار ہو, لیکن اللہ کیا کر دے گا اس کو, لو زندگی کو سکون والی بنا دے گا. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, حیات طیبہ دے گا اللہ دین کی برکت سے, اعمال کی برکت سے, خیر خوبی کو اپنانے کی برکت سے. یہ زندگیوں کو پور سکون کرنے کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر میں آپ اپنی زندگیوں میں سکون تلاش کرنے کے لیے کہیں بھی جائیں گے میرے بھائیوں خالی ہاتھ واپس لوٹیں گے, کچھ نہیں ملے گا سوائے پریشانی کے. جہاں پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا پریشان کیوں پریشان ہے,
کہ جہاں ہے وہاں جاتے نہیں ہیں اور جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرتے ہیں. ایک آدمی اپنی گھڑی تخت پر بھول گیا ہو اور وہاں دور تشکیلی کمرے میں تلاش کریں, کوئی اس سے پوچھے کیا تلاش کرتے ہو, کہ میری گھڑی تلاش کرتا ہوں. اچھا آپ کی گھڑی گم ہو گئی, آپ اس کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ کہے میں تو اس کو تخت پر چھوڑ کر آیا. تو کہا بھلے آدمی, جہاں تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں تلاش کرنا چاہیے, یہاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو وہاں اندھیرا, یہاں تھوڑا بتی کا اجالا. ارے بھائی اجالا ہو کہ نہ ہو تم کو یہ چیز ملے گی نہیں, یہاں پر ملے گی وہیں پر جہاں تم چھوڑ کر آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی عزت, راحت, کامیابی, سرخروئی, سر بلندی اور اللہ نے زندگیوں کا سکون, چین کا یہ مسلمان کے لیے ایمان اور نیکی والی زندگی میں رکھا ہے. مسلمان جب اس زندگی کو ایمان والی زندگی, نیکی والی زندگی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دنیا میں اس کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب چیزیں عطا فرمائے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی سات پسند کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو سکتی؟ یا خطرے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تو کرنے کی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو کریں, اس کو اپناویں, پھر دیکھیں کہ روزیوں کی برکت تو فجر کی نماز کے بعد جڑی ہوئی ہے, کہ آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. حدیثوں میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی سحور فی بکورہا, اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما. تو صبح کے ہر کام میں برکت ہیں, روزی روٹی میں برکت ہیں, روزی لینے کا وقت ہی وہی ہے. اب جو یہ برکت کون حاصل کر پائے گا؟ جو فجر پڑھنے اٹھے گا, اشراق تک جاگے گا, فجر پڑھ کے اپنی مسجد میں مسجد اور جماعت ہیں, تعلیم ہے مسجد کے اندر, اشراق تک اللہ اللہ کرتا رہے, قرآن پڑھتا رہے, اشراق پڑھے, یہ وقت صبح کا وقت ہے اشراق تک. اس وقت میں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھیں, بھلائی کے کاموں کے اندر آدمی مشغول کریں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خالی مدینہ طیبہ والوں کے لیے نہیں تھی, خالی حجاز مقدس والوں کے لیے نہیں تھی, یا صرف اپنے زمانے کے اہل ایمان کے لیے نہیں تھی. اللہ کے نبی کی دعا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے سورج اگنے تک ہیں, بشرطے کہ ہم اپنی صبح کو کیا بناویں, صبح بناویں, کہ صبح کے اعمال اختیار کرے. کہ بڑا عمل ہے فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. فجر کی نماز کو کیسے پڑھنا بولو؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا. اور یہ جب قابو میں آتا ہے میرے بھائیو, جب اندر کا ایمان بیدار ہوتا ہے, اندر کا ایمان طاقت والا ہوتا ہے, اندر کا ایمان متحرک ہوتا ہے. ایک آدمی کسی چیز کو جان لے, اس کا جان لینا عمل پر لانے کے لیے کافی نہیں ہے, امر پر لانے کے لیے اندر کے ایمان کا دائیہ چاہیے, حرکت والا ایمان چاہیے, مضبوط ایمان چاہیے. جان تو لیتے سارے مسلمان پانچ وقت کی نماز فرض ہیں, پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں بولو؟ آپ شہروں میں قصبوں میں دیکھیے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, جمعہ کے دن کے اندر مسجد دو مالے کی ہے, تین مالے کی ہے, چار مالے کی ہے, پوری مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے. مسجد کے خادم مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا, وہ جمعہ کے دن صبح سے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے مالے پر جھاڑو مارتے ہیں, پوتا مارتے ہیں, صفے بچھاتے ہیں, تیسرے مالے پر جاتے ہیں, جھاڑو مارتے ہیں, پوتا مارتے ہیں, صفے بچھاتے ہیں, مسجد کے صحن کے اندر, مسجد کے صحن میں پوتا جھاڑو کر کے صفے بچھاتے ہیں, مسجد کے کونے کونے کے اندر چٹائی کے ٹکڑے بچھا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے مسجد بھر جائے گی, ان کو پتا ہے کہ آج مسجد بھر جائے گی. اور جیسے ہی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ مؤذن صاحب تیسرے مالے پر جاتے ہیں, صفے لپیٹتے ہیں کمرے میں رکھ دیتے ہیں, دوسرے مالے پر جاتے ہیں صفے لپیٹتے ہیں کمرے میں رکھ دیتے ہیں, سینگ کی صفے لپیٹ کر کمرے میں رکھ دیتے ہیں. ان کو یہاں تک نہیں, یہاں تک یقین ہے یہ جتنے جمعے میں آئے ہیں اتنے آج اثر میں نہیں آنے کے. بولا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ جو جمعہ پڑھنے آئے تھے ان کو پتا نہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, آج کی اثر بھی ہم پر فرض ہے, کیوں نہیں پڑھتے؟ اندر کی ایمان کی کمزوری ہے. میری آپ کی فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. تلاوت کیوں چھوٹتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. بات سمجھتے ہو؟ تسبیح کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. دعا مانگنے کی فرصت کیوں نہیں ہے؟ ایمان کی کمزوری، اللہ سے تعلق کی کمزوری ہے. اس زبان پر جھوٹ، چگلی، غیبت کیوں آ جاتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. گھروں کے اندر، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کے بارے میں میری آپ کی غفلت کیوں ہے؟ میرے آپ کے اندر کی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. یہ سب آدمی کے اندر کا ایمان کی کمزوری یہ جھلکتی ہے. جیسے آدمی کا خون اندر سے بیمار ہونے تو جسم کے اعضاء پر یہ بیماریاں جھلکتی ہیں، آنکھ کمزور ہو جاتی ہیں، کان کمزور ہو جاتے ہیں، بیماری جھلکتی ہیں، اس کی چال چلت دھیمی پڑ جاتی ہیں، بولنے کا انداز بھی دھیما دھیما ہو جاتا ہے. بیماری جھلکتی ہے اور جوں جوں اس کے پیٹ میں دوائی جاتی ہے، علاج ہوتا ہے، دوائی جاتی ہیں اور وہ دوائی اس کی بیماری کو ختم کرتی ہے نا، تو دھیمے دھیمے صحت جھلکتی ہے. کہ پہلے دھیمے دھیمے چلتا تھا، اب کیسے چلنا ہے؟ کٹار سپیڈ. پہلے دھیمے دھیمے بولتا تھا، اب ذرا برابر ویسے کھنکار کر بات کرتا ہے. کیا ہوا 15-20 دن پہلے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ اس لیے پاس بولتا تو پاس والا بھی نہیں سنتا پھرتا تھا، کان دھرنا پڑتا، سو کہوں تمہیں. اور اب ایسا بولتا ہے، کہنا پڑتا ہے بھائی وائس دھیما کرتے رہا. کیوں؟ صحت آ گئی، دوائی علاج نے اپنا کام کیا. میری آپ کی، میرے بھائیوں، زندگیوں میں اس عمل اور نیکی کی جتنی کمزوریاں ہیں یہ میرے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں. ہم آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے ایمان کو بناویں، اپنے کلمے کو بناویں، اپنے یقین کو بناویں، اپنی ایمان کی کنڈیشن کو سدھاریں اور اتنا ایمان بنا دے جو ہمیں فرائض پر کھڑا کر دے. ہاں، رات کو 3 بجے آدمی آئے گا گھر پر، سفر سے لوٹا 3 بجے، تو بھی الارم سیٹ کر کے سو جائے گا فجر کی نماز کے لیے، ہے نا. اپنی بیوی سے کہہ کر ستاری آنکھ کھڑے منو اٹھا دیجیے، ہماری نماز نہ جائے. فکر کی بات ہے. ہاں، بہت سے لوگ کے مل صاحب اٹھا تو نہ تھی، ان سے پوچھو تمہاری ٹرین پالمپور سے 6 بجے ہو تو تم کتنے بجے پلیٹ فارم پر پہنچ جاتے ہو؟ پہ کیا اٹھائی جائے، 700 نی ٹکٹ چھ، 800 نی ٹکٹ چھ، ریزرویشن ٹکٹ چھ، 1000 روپیہ نی AC نی ٹکٹ چھ، میں کیم نے اٹھائی گی تم نے؟ فکر، لاگنی، چنتا. بات سمجھے نا؟ یہ فکر نماز کے بارے میں میری آپ کی زندہ ہو جاویں تو مسلمانوں کی مسجدیں فجر میں اتنے ہی نمازی آ جاویں جتنے جمعہ میں ہوتے ہیں. فجر میں کتنے نمازی ہو بولو؟ آپ رمضان میں دیکھتے ہو فجر کی نماز؟ ارے رمضان میں دیکھتے ہو؟ اچھا، رمضان میں ہر مسجد میں اس کے محلے کے نمازی ہوتے ہیں. کہاں کے ہوتے بولو؟ کہ باہر کے ہوتے ہیں، شہری کر کے کون آئے گا؟ محلے کا آدمی اپنی مسجد نماز پڑھنے آئے گا. اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ہماری مسجدیں فجر میں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک دم پیک. یہ کہاں سے آئے؟ یہ سوسائٹیوں میں سے جائے، فریے میں سے جائے، محلے میں سے جائے، بستی میں سے جائے، کہیں باہر سے آسمان سے نہیں ٹپکے. یہاں والے جیسے سب، کوئی باہر والا نہیں ہے. یہ کیسے آ گئے؟ کہ رمضان کی برکت سے آ گئے. کہ رمضان میں اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے، مومن کے ایمان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ آ جاتا ہے. آپ دیکھو رمضان میں میری آپ کی مسجدوں کے اندر فجر کے جتنے نمازی ہیں عام دنوں میں ہیں نہیں ہیں. معلوم ہوا محنت کی ضرورت ہے. میری کمزوری ہے کہ میں خود فجر میں نہیں آتا ہوں. کیوں نہیں آتا ہوں؟ سویا پڑا رہتا ہوں. گرمی کی چھوٹی راتیں، سردی کی لمبی راتیں، کہ سردی میں سردی کی وجہ سے لحاف چھوڑنے کا جی نہ چاہیں، اور گرمی میں چھوٹی راتوں میں گرمی کی وجہ سے تھکان پوری نہ ہو، نیند پوری نہ ہو، اس لیے بستر چھوڑنے کا جی نہ چاہیں. اور آدمی کی کیا میرے بھائیو؟ فجر گائی. اب بتاؤ کبھی زندگی میں خیر برکت آئے گی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مل صاحب جو نہ کسو کوئی کسک کہوں، کوئی کسک کری دی دوں سے کہ ارے کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے، خود بہت بڑا جادوگر ہے، خود بہت بڑا اپنے پر جادوگر. فجر پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی دعا کا حقدار بنتا نہیں ہے، ہے نا. فجر پڑے گا تو فجر کی برکت سے مسجد کی تعلیم میں شرکت ملنا ملے، بولو بیٹھے گا کہ نہیں؟ اچھا، فجر بعد عام طور پر مسجدوں میں اللہ کے دین کی محنت کا مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں شرکت کا موقع ملے گا. تو ایک نیکی پتہ نہیں اپنے ساتھ کتنی کتنی نیکیوں کو لے کر آئے گی. مومن کی وہ صبح کتنی مبارک ہیں جس میں اللہ کا نام ہو, ہے نا, نماز ہو, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا ہو. اور کتنی مبارک وہ صبح ہے کہ جس کے اندر اللہ کے دین کی محنت کے مذاکرے کے ساتھ اس کی صبح ہو, اللہ کے دین کی فکروں کے ساتھ. کس کی فکروں کے ساتھ؟ دو روٹی دو بوٹی کی فکر نہیں, کس کی فکر؟ اللہ کے دین کی فکر کے ساتھ اس کی صبح ہو رہی ہے, ایمان کی تازگی کے ساتھ صبح ہو رہی ہے. بتاؤ وہ صبح کتنی خیر برکت والی ہوگی. اب اس کے ہر کام کے اندر پورے دن کے اندر خیر برکت ہوگی, نہیں تو پھر کوئی بھٹیا نہیں آئے گا, بے برکت ہی ہوگی. خیر و برکت چاہتے ہیں, اس لیے میرے بھائیوں ایمان اس درجے تک پہنچانا ہے. بات سمجھے نا, کسی چیز کا جان لینا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل کرنے کے لیے اندر کے ایمان کی وہ اسپرٹ وہ طاقت نہ ہو. وہ طاقت پیدا کروانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, گھر میں باپ کے لیے بھی ضروری ہے, بولو, بڑے بیٹے کی بھی ضرورت ہے, چھوٹے بیٹے کی بھی ضرورت ہے, بیوی کی بھی ضرورت ہے, بڑی بچی کی بھی ضرورت ہے, بڑی بہو کی بھی ضرورت ہے, میری ماں کی بھی ضرورت ہے, باپ کی بھی ضرورت ہے, میرے دو بڑے بھائیوں کی بھی ضرورت ہے, چھوٹے ایک بھائی کی بھی ضرورت ہے, میرے دونوں داماد کی بھی ضرورت ہے, میرے بہنوں کی بھی ضرورت, یہ سب کی ضرورت ہے. تو میری فکر کیا, سب کا وقت میرا بھی لگے, سب کا وقت لگے, میرا لگے ان کا لگے, میرا لگے ان کا لگے. گھروں میں وقتاً فوقتاً ترتیب بناویں, باری باری, پورے گھر کا سال کے اندر کیا لگ جانا چاہیے, وقت لگ جانا چاہیے, سب کے چار مہینے لگ جانے چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے, میرے دل کی تمنا ہے ہر مومن کا اس کی موت سے پہلے پہلے چار مہینے لگ جاویں. ہاں, بار بار آدمی کے چار مہینے لگے, بار بار چار مہینے لگے, ایک مکہ لگا, اتنے لگاؤ, اتنا لگاؤ کہ آدمی کے اندر کے دل کا رخ بدل جاویں, سوچ بدل جاویں. دیکھو, میں آپ جیتے ہیں دنیا کے لیے, حالانکہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. اگر اللہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو یہاں مجھے آپ کو موت نہیں آتی. ہم کو تو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے جنت میں موت نہیں ہے. ہم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. دنیا میں تو اللہ نے ہمیں آپ کو آزمائش کے لیے رکھا ہے. ہاں, اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ہماری کیا, میرے دوستو بھائیوں, ہاں, ہماری کرنی کے ساتھ ہمارا نام اعمال بند ہو جائے گا اور وہ محشر کے میدان میں اللہ کھولے گا. محشر کے میدان میں کیا کرے گا؟ وہی دستوں کو نشرت, صحیفوں کو کھولا جائے گا, سارے نام اعمال سارے انسانوں کے, اقرا کتابت لے پڑھ, اللہ کا اقرا کتابت, کفا بنفسک الیوم حسیبا, اور اپنا حساب تو خود کر لے کہ تجھے مجھے جنت میں بھیجنا چاہیے یا تجھے مجھے دوزخ میں بھیجنا چاہیے. ہاں, دنیا آزمائش کا گھر ہے, جنت ہمیشہ کا گھر ہے. ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں, ہم آخرت اور جنت کے لیے ہیں. تو یہاں کس کے لیے ہے؟ یہاں اپنی ایمان نیکی بناؤ, اپنی آخرت کماؤ, ہاں, اپنی قبر کی فکر کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تو میرے بھائیوں یہ فکریں ساری امت میں کیسے زندہ ہو جائیں, اس کی فکر و محنت کرو. اللہ نے جہاں تک پہنچنے کے اسباب اور وسائل دیے ہیں وہاں تک پہنچو. آدمی کے پاس دوسرے ملکوں میں پہنچنے کے اسباب اور وسائل ہیں, اس فکر کو لے کر کہ امت اپنے دین و ایمان کے اعتبار سے کیسی بیدار ہو جائیں, آدمی ان اسباب وسائل کو لے کر ملکوں میں پہنچ کر اس کی فکر کرے. ہمارے ملک کے کونے کونے میں, صوبے صوبے میں, دور دراز کے علاقوں میں, ہاں, ریگستانی علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, جہاں مسلمان نہیں سمجھتا اس بات کو, ایسے علاقوں میں جا کر محنت کرے. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا اثر کیا کرے گا. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آپ دوسروں کو دعوت دو گے تو اللہ تم کو دو انعام دے گا. دائی بنو گے تو کیا انعام دے گا اللہ تعالیٰ؟ دو انعام. پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اندر سے یقین بنائے گا. آدمی کا کیا بنے گا بولو؟ اندر سے ایمان بنے گا, اس کا یقین بنے گا اللہ کے وعدوں پر, اللہ کی وعیدوں پر, خدا کے غیبی نظام پر. خدا نے غیب میں رکھی ہے جنت, غیب میں رکھی ہے دوزخ, غیب میں رکھا ہے پل صراط, غیب میں رکھا ہے انصاف کا ترازو. یہ ساری چیزوں پر میرا آپ کا اندر سے یقین بنے گا.
دین پر چلنے پر کامیابی کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری پوری کامیابی کا یقین، یا آدمی جب میرے بھائیوں دائی بن کر اللہ کے راستے میں چلے گا کا دعوت کی اس یقین، دعوت کی محنت کی برکت سے سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوگا. اور اس یقین سے کیا پیدا ہوگا بولو؟ اس یقین سے اللہ کا خوف دل میں آئے گا، آدمی گناہ سے بچے گا. یقین سے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا خوف،
اللہ کا ڈر. یہ زندگی میں آدمی کو گناہ سے روکتی ہیں. اگر آدمی کے زندگی میں اللہ کا خوف نہ رہے نا تو یہ بہت خطرناک آدمی ہے. چکو لے کر چلنے والا خطرناک نہیں ہے، بندوق لے کر چلنے والا خطرناک نہیں ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا اس سے ڈرے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. اور جتنا ایمان دل میں پکے گا میرے بھائیو اتنا اللہ کا دل میں ڈر پیدا ہوگا. اس کی عظمت اور بڑائی کے راستے سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. کہ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. وہ ماں کو نہیں ستائے گا، باپ کو نہیں ستائے گا. اس لیے زندگی میں آدمی کا ایمان بنے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت میں خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر. یہ ضروری ہے، ورنہ بغیر بریک کی گاڑی ہے یہ. اگر ہم اعلان کریں او بناسکاٹا والو ہم آپ کے لیے 50 لگژری رکھ دیتے ہیں، آپ سب کو بنگلور میسور اوٹی گھومنے پھرنے لے جائیں گے فری آف چارج. کیسے؟ اور وہ کیسے؟ ایک روپیہ نہیں لیں گے. اور پورے راستے میں کھانا پینا، آپ وہاں جانے کے بعد جتنی شاپنگ کریں سب فری. وہاں جا کر جتنی شاپنگ کریں گے، کھائے پیئے جو چاہے سب فری. بولو اس کے لیے تیار ہو تو کون نہ کہے گا؟ سب تیار ہے نا، سب تیار ہو کر آ جاویں، بسوں کے اندر بیٹھ جاویں، ہے نا. اور بس والا اعلان کرے دیکھو بھائی ہم اپنے وعدے کے پکے، بسیں بھی رکھتی ہیں، آپ کو بٹھا بھی دیا ہے، ہم اپنی ساری باتیں جو آپ سے ہم نے ایڈوانس کہی تھی سب پوری کریں گے، کسی بات کا انکار نہیں ہے. ہماری بس میں سب خیر خوبی ہے، ایک ذرا سی کامی ہے. بولے وہ کیا ہے؟ اس میں بریک نہیں ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ وہ بیٹھے گا سب سمجھ جائیں گے، بنگلور نہیں جائے گی، کہاں جائے گی؟ قبرستان جائے گی. اس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. یہ بغیر بریک کی گاڑی ہے، یہ ماں سے اتھڑائے گا، باپ سے اتھڑائے گا، بیوی سے اتھڑائے گا. اس کا ایکسیڈنٹ بچوں سے ہوگا، پڑوسیوں سے ہوگا، پارٹنر سے ہوگا، یہ سب کا حق مار کے مرے گا. کہ آدمی کا ایمان بنے گا تو سب سے پہلے جب آدمی محنت میں لگے گا تو اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو دو انعام ملے، جس میں پہلی بات یہ ہے اس کا اندر کا ایمان بنے گا. اور ایمان بننے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اور نیکی کا شوق. نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، اس کی نظر رہے گی گھڑی پر، کتنا مشغول ہے کاروبار میں، لیکن زہر کا وقت ہو رہا ہے 10 منٹ پہلے مسجد کی طرف چلے گا. اسٹاف سے کہے گا بھائی دیکھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو تیاری کرو. اپنے اسٹاف سے کیا کہے گا؟ بھائی چلو تیاری کرو نماز کا ٹائم. اور ہے ایسے اللہ کے بندے نماز کے ٹائم پر بازاروں میں شٹر گرا دیتے ہیں، بھرچک بازار میں دکانیں ہیں، کیا جاؤ جو کہ نماز. وہ کسٹمر پوچھتے ہیں کہ کہاں جاؤ چاہتے ہیں؟ کہ نماز. تو میں بیس ہو راجو 15-20 منٹ میں آپ سے آئی جی. سیزن ہے، سیزن کیا ہے بولو؟ لیکن اندر کی ایمان کی طاقت، اس کو سیزن میں بھی فور کی نماز، اثر کی نماز، مشغولیت کا وقت ہے، نماز اس کی جماعت اس کی کرنی چھوٹے گی، کیونکہ اندر امید ہے، شوق ہے، رغبت ہے. اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ میں آپ جب اس محنت کو لے کر چلیں گے اور محنت کریں گے تو اللہ ہماری محنت سے کیا بنائے گا؟ ماحول بنائے گا. کیا بنائے گا بولو؟ ماحول. ہاں، نیکی کا ماحول مسلمانوں میں بنے گا. آپ علاقوں میں محنت کریں گے ماحول بنے گا، نماز کا ماحول، تلاوت کا ماحول، ذکر کا ماحول، گشت کا ماحول، ایک ماحول بنے گا. اور ماحول میں کام کرنا آدمی کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. بغیر ماحول کے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو اجتماع میں ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے تو سب ٹوپی رکھ کر بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس میدان میں اجتماع ہوتا تو سب کے سر پر ٹوپی ہوتی کرنی ہوتی. آپ کسی کمرے میں جاویں اور 10 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آپ 11ویں انٹر ہو, آپ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو, حالانکہ وہ 10 کیوں ہنس رہے ہیں آپ کو کوئی اس کی وجہ معلوم نہیں, ماحول کا اثر. آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں اور 10 آدمی رو رہے ہیں, وہاں 10 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کر روئیں گے کہ ہنسیں گے؟ روئیں گے, حالانکہ ان کے رونے کی کوئی وجہ آپ کو معلوم نہیں, ماحول کا اثر. بزرگوں سے سنا کہ موسم اور ماحول یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں. آدمی جب دین کی محنت کرے گا تو اللہ اس سے ماحول بنائے گا, بات سمجھے نا؟ اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہم پر ذمہ داری ہے, ہم اپنے آپ کو خیر خوبی سے, ایمان اور خیر خوبی سے تیار کریں, اپنے آپ کو بناویں, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا مسئلہ اپنی قبر آخرت کا ہے, اور اللہ نے ہمیں جان مال دے رکھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. ختم نبوت کے راستے سے میری آپ کی ذمہ داری ہے, علاقوں میں چل پھر کر میں آپ محنت کریں تاکہ لوگوں میں دین کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, خیر خوبی کے اعتبار سے بیداری پیدا ہو, مسلمانوں میں سے غفلت نکل جاویں. مسلمانوں میں سے کیا نکل جائے بولو؟ ہاں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, شہروں میں, سوسائٹیوں میں, محلوں میں, زندگیوں سے غفلت نکلیں. میں آپ اس کی محنت کے مکلف ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے. یہ 4 مہینے کس کے لیے کہتے ہیں؟ کہ بھائی چلو, اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ نیکی پر جمنے والے بنیں گے, ہم پر بھی سنتوں کی مشق ہو جائے گی, نیکی کی مشق ہو جائے گی, طبیعت میں اس کی عادت بن جائے گی. گھروں پر اگر اس کے اللہ تعالیٰ استقامت اور جمنے کی توفیق دے دے گا, اور جن علاقوں کے اندر محنت کر کے آئیں گے ہمارے پیچھے, ان علاقوں کے اندر نیکی اگ جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. محنت کر کے کسی علاقے سے لوٹیں گے, اللہ تعالیٰ اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا, ہم چلے آئیں گے اس علاقے سے واپس, ہے نا؟ آپ اس جگہ کا نام بھی بھول گئے, اس کی مسجدوں کے نام بھول گئے, ساتھیوں کے چہرے بھول گئے, رہبروں کے نام تک بھول گئے, لیکن آپ نے جو چل پھر کر اس علاقے میں 4 مہینے تک جو محنت کی ہے, اور اس محنت کے نتیجے میں جو خیر وجود میں آئی ہے, ایک بہت بڑی خیر ہے. کتنے لوگ آپ کی برکت سے نمازی بن گئے, کتنے لوگ آپ کی برکت سے تعلیم تلاوت کرنے والے, ذکر کرنے والے بن گئے, کتنے جوانوں نے آپ کی برکت سے گناہوں سے اور بعض سے علاقوں میں جہاں شراب عام بکتی ہے شراب پینے سے توبہ کر لی, غفلت کی زندگی سے توبہ کر لی, صحیح رخ زندگیوں کا ہو گیا. او میرے بھائیو, ایک آدمی کا زندگی کا رخ صحیح ہو جانا گویا ایک پوری نسل کا صحیح ہو جانا ہے. ایک پوری نسل کا کیا بولو؟ قیامت تک صحیح رخ پر آ جانا ہے. جماعت نے محنت کر لی, گشت کیے, صبح ملاقات, شام میں ملاقات, لے کر بیٹھے, اکرام کیا, اختلاط کیا, اور میرے بھائیو اللہ نے 200-500 ہزار آدمی کو ہدایت دے دی. یہ نیکی کس کے کھاتے میں چلی گئی بولو؟ جماعت کے کھاتے میں چلی گئی. آپ گھر پر آئے, سو رہے ہیں, نیکی آپ کی چالو ہے, آپ کھا رہے ہیں, آپ کی نیکی چالو ہے, آپ کاروبار میں بازار میں ہیں, آپ کی نیکی چالو ہے, آپ کا اجر و ثواب کا میٹر چالو ہے, آپ قبر میں چلے گئے چالو ہے, ہے نا؟ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. ہاں بولو, کتنی بڑی کمائی ہے بولو. یہ کمائی گنوانی چاہیے کہ حاصل کرنی چاہیے؟ ارے زور سے بولو, کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کروں گے اس کے لیے؟ 4-4 مہینے لگاؤں گے, تو سب لگاؤں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. اچھا, آپ سب کڑے بھی ہو جاؤ, اب کڑے بھی ہو جاؤ, 4-4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ. چلو کھڑے بھی ہو جاؤ گے, 4-4 مہینے لگائیں گے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے سب نیت کر لو, 4 مہینے لگائیں گے. ابھی ہمارے پاس اجتماع سے نکلنے کی تیاری کا بہت موقع ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ.